لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام صلوات
اللهم صل على محمد.
سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دس بد دعائیں پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمیں سزا داری کا بہترین سے بہترین اجر عنایت فرمائے سید الشہداء کے عزاداروں میں ہمیں محشور فرمائے بانیان کا اہتمام کرنا آپ سب کا تشریف لانا ہمارا حاضر ہونا خدا اس پرسے کو سید کائنات کے حضور قبول فرمائے ہمارے لیے توشہ آخرت قرار دے جتنے مومنین مومنات فرش عزا پر موجود ہیں سب کی دعاؤں کے استجابت اور حاجات کی برابری اور ان تمام مومنین مومنات جنہوں نے ہم سے التماس دعا کہی ہیں ان سب کی دعاؤں کے استجابت اور حاجات کی برابری کے لیے مل کر درود پڑھیں محمد و آل محمد عزیزان محترم عجب کے موضوع پہ چند گزارشات گزشتہ دو مجالس میں عرض کی خود پسندی ایک ایسا باطنی ایک ایسی عادت ایک ایسا مرض اور ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر انسان کے باطن کو لاحق ہو جائے تو وہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیتی ہے خود پسند انسان جس نے اپنی ذات کو محور بنا لیا ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ عمل خالص پروردگار کے ہاں قبول ہوتا ہے اگر انسان اپنے نمود اور اپنی ذات کے لیے کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ بارگاہ پروردگار میں قبول نہیں ہوتا کل کی مجلس میں چند مراتب چند درجے آپ کی خدمت میں بیان کیے تھے عجب کے خود پسندی کے کچھ درجے ہیں کل چار درجے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے اور آپ کی خدمت میں کل جیسا کہ بتایا تھا کہ آج انشاءاللہ ہم کچھ اور مراتب ہیں جن کا زیادہ تعلق ہمارے دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے کل جو مراتب عرض کیے اس کا تعلق نسبتاً دینی معاملات کے ساتھ، عبادات کے ساتھ تعلق تھا. آج جو درجے اور جو مراتب عرض کروں گا اس کا تعلق معاملات کے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ آج کے مجلس میں اس کے حل کے حوالے سے، اس سے بچنے کے حوالے سے بھی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں. پھر ذرا درود پڑھیں گے، محمد و آل محمد. انسان جن موضوعات پر ناز کرتا ہے، خود پسند بنتا ہے، ان میں سے ایک درجہ انسان کا اپنے جسم پر ناز کرنا ہے، اپنے بدن پر ناز کرنا ہے. کہ ممکن ہے کہ کوئی جسم سے، جسم کے معاملے میں اگر ایک انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے تو اسے اپنا بدن، اپنا جسم، اپنا جسہ اسے زیادہ پسند آتا ہے، اپنے علاوہ باقی سارے اسے خراب لگتے ہیں. نسبتاً ممکن ہے کہ کوئی صحت کے حوالے سے، جسمانی حوالے سے فٹ ہو، اسے اپنے سے کمزور بندے کسی کھاتے میں نہ آتے ہوں، کسی سمجھ میں نہ آتے ہوں. تو انسان جسم کی وجہ سے بھی انسان خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے، بدن کی وجہ سے. جیسے کسی کی اچھی آواز ہے، پروردگار نے اسے اچھی آواز دی ہے، اب اس آواز کی وجہ سے بھی خود پسندی میں مبتلا ہو سکتا ہے کہ وہ اگر پڑھنے والا ہے، ذکر کرنے والا ہے، اگر کسی ایسی محفل میں ہم بیٹھے، جیسے ذکر کرنے والا کسی محفل میں بیٹھا، مجلس میں بیٹھا، وہاں اس نے دیکھا کہ کسی ذکر کرنے والے نے ذکر کیا اور اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس نے کیا کیا، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو پھر لوگوں کو پتہ چلتا کہ ذکر ہوتا کیسے. یہ خود پسندی ہے، یہ خود پسندی، یہ خود پسندی اس عمل کو برباد کر دیتی ہے. اگر ایک زمانہ وہ ہوتا تھا کہ یہ ذکر کرنے والے، نوحہ پڑھنے والے، ان کی توجہ اس کلام پہ ہوتی تھی، اس کو بیان کرنے کے لیے محنت اس کے اوپر زیادہ ہوتی تھی. ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے کہ آج نسبتاً ذکر کرنے والے کلام اور اس میتھڈ سے بڑھ کر اپنے اوپر زیادہ ان کی توجہ ہوتی ہے، وہ اپنے حلیے پہ، اپنے طریقے پہ، اپنے ہاتھوں کے اشاروں پہ، لوگوں کو مخاطب کرنے کے انداز، اس طرح کی چیزوں کے اندر پھنس جاتے ہیں. یہ خود پسندی کی بیماری میں مبتلا ہوا ہے. خود پسندی کی بیماری کا یہ ایک، سمجھیے، پریکٹیکلی ایک چیز موجود ہے. کیا ہوگا، ہوتا ہے، آپ دیکھیے گا، کیونکہ نسبتاً پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کو عملاً خود بھی دیکھا ہے، تجربہ بھی کیا. جیسے ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے، میں اگر یہاں پہ آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، ممبر حسین پہ ذکر کر رہا ہوں، میں اگر کسی مجلس میں بیٹھوں، مولانا صاحب، علامہ صاحب کوئی وہاں پہ مجلس پڑھ رہے ہوں اور نیچے میرے ذہن میں یہ چل رہا ہو کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو یہاں لوگوں کو پتہ چلتا کہ مجلس کیسے پڑھی جاتی ہے. یہ خود پسندی ہے، یہ عجب ہے. اس خود پسندی میں جو مبتلا ہے اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وَإِلَّا ذکر کرنے والے کے خلوص کو دیکھا جاتا ہے. حضرت بلال کی زبان میں ایسی لکنت تھی کہ وہ شین کو سین پڑھتے تھے، لیکن بلال کی اذان خدا اور اس کے نبی کو بہت زیادہ پسند تھی. اللہ کے نبی اگر کبھی کسی وجہ سے آپ پریشان ہوتے یا کسی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا تو اس وقت آپ بلال سے کہتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال ذرا میرے دل کو ٹھنڈک تو پہنچاؤ. یعنی کیا مطلب، بلال اذان دو، تمہارے اذان دینے سے میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے. لہٰذا یاد رکھیے گا، یہ موضوع جسم کا عنوان جو ہے، بدن کا جو عنوان ہے کہ انسان اپنے جسم کے معاملات میں، جسم کے جو بھی اعضاء ہیں، فرض کرے کسی کو لگے کہ اس کا چہرہ زیادہ مناسب ہے، اب اسے اپنے علاوہ کسی کے چہرے میں کوئی بگاڑ نظر آئے تو وہ اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو زیادہ پسند کرے. تو اگر غور کرے انسان تو اس آواز کے اچھا ہونے میں یا انسان کی شکل و صورت کے بہتر ہونے میں یا بدن کے بہتر ہونے میں اس کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں اس نے اس پر خود کوئی محنت کر کے کسی نتیجے پر، کسی جگہ پر نہیں پہنچا ہوا، اس کا اپنا کمال نہیں ہے. اور اسی طرح اگر کسی میں نقص نظر آتا ہے، کسی کی آواز خراب ہے، کسی کے چہرے بہرے میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کی باڈی اس طرح سے نہیں ہے، تو یہ اس کا نقص اس کا ذاتی نہیں ہے، یہ اس نے اپنے آپ کو خود ایسا نہیں کیا ہوا، جیسے پروردگار کی تخلیق تھی اس نے وہ ویسا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے دل کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، بالخصوص آج کا یہ جو بالخصوص جو جسم والا عنوان پر عرض کیا، اس میں نسبتاً یہ پڑھنے پڑھانے والے خوش الحان لوگ جن کی آواز پروردگار نے جن کو اچھی آواز دی ہے، وہ لوگ اس خود پسندی میں مبتلا ہونے کے امکانات چانسز زیادہ ہیں۔ کیا ہوگا کہ بھئی میری اتنی اچھی آواز ہے، یہ میں دوبارہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ ذہن میں بیٹھ جائے اور جن تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے ان تک پہنچے، کہ اگر آپ کسی محفل میں ہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، ہم اگر کسی مجلس میں ہیں، ہم اگر کسی محفل میں ہیں، ہمارے سامنے کوئی تقریر کر رہا ہے، میرے سامنے کوئی مجلس پڑھ رہا ہے، میرے سامنے کسی نے درس دیا ہے، اور اس وقت میرے ذہن میں یہ چل رہا ہو یہ اس نے کیا مجلس پڑھی، اس نے کیسا درس دیا، اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو پھر پتہ چلتا کہ مجلس کیسے پڑھتے ہیں، یہ خود پسندی ہے۔ اگر نوح خان یہ سمجھے کہ اس نے کیا نوح پڑھا، اگر مجھ سے پڑھاتے تو پھر گریہ تو تب ہوتا، میرا کمال پھر لوگوں کو نظر آتا، نہ درست نہیں ہے۔ خالص ہو کر جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، جس نے خالص ہو کر مولا حسین کا ذکر کیا ہو، جسے لوگوں سے غرض نہیں ہے، جسے لوگوں کی ناز تعریفیں بھی نہیں چاہیے اور لوگوں کے جو ملامت ہے اس سے بھی اسے کوئی غرض نہیں ہے، وہ خالص ہو کر امام حسین کا اگر ذکر کرتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا، جس وقت اس کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے گا تو سید الشہداء کا وعدہ ہے کہ آپ سرحانے تشریف لائیں گے اور ملک الموت کو حکم فرمائیں گے کہ ذرا اس کی روح کو آسانی کے ساتھ نکالو، اس نے میرا ذکر کیا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس نے خالص ہو کے کیا، جسے اپنی ذات سے کوئی مطلب نہیں، جسے اپنا ہیئر سٹائل کو چیک نہیں کرنا کہ پڑھتے ہوئے میرے بالوں کا انداز کیا ہونا چاہیے، جب نوحہ پڑھوں تو مجھے کس قسم کا لباس پہننا چاہیے، جب میں ممبر پہ بیٹھوں تو مجھے ہاتھوں کو کیسے اٹھانا چاہیے، مجھے لوگوں کو ساتھ ملانا کیسے چاہیے، لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے کون سی بات کرنی چاہیے، نہ اگر آپ خلوص کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو وہ جو شعر کا مثال ہے وہ درست ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں ہے اس بات کے لیکن طاقت پرواز ہے، یہ پہنچے گی۔ لہذا السلام علیک یا ابا عبداللہ، جس نے خلوص سے کہہ دیا پہنچ جاتا ہے، السلام علیک یا ابا عبداللہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک گنہگار انسان تھا، اس کی عادت تھی، اس کی ماں نے اسے وصیت میں کہا تھا کہ بیٹا جہاں سید الشہداء سے مربوط کوئی بھی ایسی چیز دیکھو جسے دیکھ کے تمہیں حسین کی یاد آئے تو فوراً مولا کو سلام کرنا۔ اب اس کی عادت تھی، یہ جب بھی کوئی دیکھتا، علم دیکھتا، کہیں پہ امام بارگاہ نظر آتا، کہیں پہ مولا کا نام لکھا نظر آتا، یہ کھڑے ہو کے سلام کرتا تھا، عادت تھی اسے، کرتا خلوص کے ساتھ۔ میں عرض کر رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے اور پڑھنے والوں کی بہت لمبی لمبی گفتگویں، لمبے لمبے کلام، کئی کئی گھنٹے کا جو حاضری دیتے ہیں وہ نہ ہے، کسی کا ایک سلام کام کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جب انسان اس دنیا سے گزر گیا، برزخ پہنچا، تو اب یہ ہوا کہ اس کے اعمال کے مطابق برزخ کی زندگی اس نے وادی برہود میں گزار دی۔ وادی برہود برزخ کی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں گنہگاروں نے رہنا ہے قیامت تک۔ تو دو فرشتے اس کو پکڑ کے وادی برہود کی طرف لے کر جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچا تو دیکھا ایک جگہ تھی جہاں بیچ میں، راستے میں ایک بیچ میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اوپر علم لگا ہوا ہے، علم میں مولا حسین کا نام لکھا ہوا ہے۔ اب اس کی عادت تھی کہ جہاں حسین ابن علی کا نام دیکھتا تھا تو سلام کرتا تھا، تو اس نے فرشتوں سے کہا مجھے لے کے تو جا رہا ہوں لیکن موقع دو کہ میں سلام کروں، میری عادت ہے، مجھ سے یہاں سے آگے جایا نہیں جائے گا۔ فرشتوں نے اجازت دی اس نے کھڑے ہو کے جس طرح یہ دنیا میں سلام کرتا تھا اسی طرح سلام کیا. اب جب اس کا سلام ختم ہوا تو دیکھا تو خیمے کا پردہ اٹھا اور امام حسین علیہ السلام اس میں سے باہر
نکلے.
امام باہر آئے, اس کی طرف دیکھا اور کہا علیک السلام, تم پر بھی سلام ہو. بس مولا حسین کا سلام کہنا کہ تم پر سلامتی ہو, اس نے برزخ کے اگلے مرحلے کو اس کے لیے آسان کروا دیا. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. بس یاد رکھیں, انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے گا بدن کے بارے میں بھی جس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر خدا نے اچھا بدن, سالم بدن دیا ہے, نقصدار عیبدار بدن نہیں ہے, تو اس میں ذاتی کمال نہیں ہے, اپنا کوئی کمال نہیں ہے, یہ پروردگار کا لطف ہے, پروردگار کا کرم ہے. لہذا اس پہ اپنے آپ پہ اترانا, اچھی آواز پہ اترانا, یہ خود پسندی ہے اور خود پسندی اعمال کو برباد کرتی ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اسی طرح ایک اور جو درجہ خود پسندی کا ہے کہ انسان اپنی عقل و دانش پر ناز کرے. انسان کو اپنی عقل پہ, اپنی دانش مندی پہ, اپنی فہم پہ, اپنی سمجھ پہ اسے ناز ہے, خود پسندی میں مبتلا ہے. اسے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ سمجھدار کوئی بھی نہیں ہے, اسے اپنے علاوہ باقی سارے ہر ایک اسے نادان لگتا ہے. جس کام کو وہ انجام دے رہا ہے, جس شعبے میں وہ ہے, اسے اپنے علاوہ باقی سارے فارغ لگیں. نہیں نہیں, مجھ سے زیادہ مہارت کس میں ہے, اس کام کو مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے. یہ بھی خود پسندی ہے. جبکہ خود پروردگار نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 کے ایک حصے میں, آخری حصے میں جو اس کا حصہ ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, نرفع درجات من نشاء, ہم جس کے چاہتے ہیں درجات کو بڑھاتے ہیں, بلند کرتے ہیں. پھر فرمایا, وفوق کل ذی علم علیم, ہر جاننے والے سے اس کے اوپر, ہر جاننے والے سے بڑا جاننے والا موجود ہے. دوسرے عنوان سے یہ بھی کہا کہ ہر صاحب علم سے بالا تر ایک بہت بڑی ذات, علیم ذات موجود ہے. انسان یعنی ہم میں سے ہر ایک, مجھ سمے ہم میں سے ہر ایک ایسا ہے جس سے زیادہ جاننے والا اس دنیا میں موجود ہے. اگر اس دنیا کا سب سے بڑا عالم از آدم تا آخر خلق قیامت, اگر تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ علم والے کو کہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اللہ کے نبی کی ذات گرامی قدر ہے, لیکن جب میرے نبی پروردگار کے علم کی طرف نظر کرتے ہیں تو میرے نبی کا جملہ کیا ہے, ربی زدنی علما, بار الہ جب میں تیرے علم کو دیکھتا ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, بس تجھ سے تقاضا ہے کہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ خاتم المرسلین کا جملہ یہ ہے, میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اب اگر ہم میں سے کوئی اپنے علم و دانش کی وجہ سے عجب میں پڑ جائے, خود پسندی میں پڑ جائے, اسے لگے کہ اس شعبے کا ماہر ترین بندہ تو میں ہوں, مجھ سے زیادہ عقل و دانش کس کے پاس ہے, اور کسی لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا, یہ میرے شعبے کا کام ہے, آپ مجھ سے زیادہ, آپ کو کیا پتا, آپ سے زیادہ بڑا تو اس سے ہو سکتا ہے, ممکن ہے کہ جتنا تجربہ آپ کے پاس ہو آپ سے زیادہ تجربہ کار انسان اس دنیا میں موجود ہو. لہذا اپنے علم و دانش پہ, اپنی عقل پہ, اس پر خود پسندی بھی انسان کے اعمال کو عکارت کر دیتی ہے. ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں. درود پڑھے محمد و آل محمد. اگر پروردگار نے دانش کا کچھ حصہ تمہیں عطا کیا ہے, تمہیں بعض معاملات ذرا بہتر انداز میں سمجھ آتے ہیں, تمہیں اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ تم کچھ باتوں کو بعض لوگوں سے بہتر جانتے ہو, تو تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اس علم کی, اس
ہنر کی، اس مہارت کی جو تمہارے پاس ہے اس کی زکات دیا کرو. علم کی بھی زکات ہوتی ہے. علم کی زکات کیا ہے؟ علم جو میرے پاس ہے، جو ہم میں سے کسی کے پاس ہے، اس علم کو اس تک پہنچانا کہ جس کے پاس نہیں ہے، یہ علم کی زکات ہے. اور ضروری ہے اس کا ادا کرنا بغیر ماتھے پہ شکن لائے. علم اور حلم کا پتہ چلتا ہے. ممکن ہے کہ علم ہو اور حلم نہ. علم پر صبر بھی ضروری ہے. انسان کو جتنا معلوم ہے اس کے اوپر صبر بھی، تحمل کرنا سیکھے. ایک شعر ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جس میں جتنا ظرف ہے وہ اس قدر خاموش ہے. آپ دیکھیں تو دریا کے بہاؤ کا شور ہے. اب پہاڑی علاقوں میں جب آپ جائیں تو پہاڑی علاقوں میں دریا کے باقاعدہ ایک شور ہے، باقاعدہ آواز ہے، ٹھاٹھے مارتی ہوئی آوازیں آتی ہیں. لیکن سمندر میں شور نہیں ہے. اگر آپ پانی کی مقدار دیکھیں تو دریا سمندر کے سامنے کیا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا جس میں جتنا ظرف ہے وہ اس قدر خاموش ہے. جو واقعی صاحب علم ہوگا تو اسے بے علم سے نفرت نہیں ہوتی. یہ جو خود پسندی میں مبتلا دانشور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جب اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والے خود پسندی کے مبتلا لوگ ہوتے ہیں، ان کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے، یہ اپنے سے کم معلومات، اپنے سے کم جاننے والے سے نفرت کرتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. نفرت کریں گے، غصے میں آ جائیں گے. ایک شخص نے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہا، کہنے لگا، مولا میں جب لوگوں کی جہالت دیکھتا ہوں تو مجھے نفرت ہو جاتی ہے ان سے. میں جب ان لوگوں کی جہالت دیکھتا ہوں، ان کی حالت دیکھتا ہوں کہ ان کی فکری حالت، ان کی ذہنی حالت کیا ہے، جب میں ان کی جہالت دیکھتا ہوں تو مجھے تو ان سے نفرت ہونے لگتی ہے. تو امام علیہ السلام نے بہت خوبصورت جواب دیا. امام نے کہا، تمہارے کہنے کے مطابق جو معیار تم نے بنا لیا کہ تمہارے پاس علم ہے اور جن جاہل لوگوں کی تم بات کر رہے ہو، تمہارے دل میں ان کے لیے نفرت آ رہی ہے. امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو تمہارے اس اصول کے مطابق میرے دل میں تمہارے لیے نفرت ہونی چاہیے. گھبرا گیا مولا آپ کے دل میں، کہ تم کہہ رہے ہو نا کہ جس کے پاس علم ہے اس کو جاہل کی نسبت اس کے دل میں نفرت آئے، تو بتاؤ اگر تمہارا تقاضا میرے سامنے کیا جائے، تمہارا اور میرا تقابل ہو، تو تمہارا علم میرے علم کے سامنے کیا بنتا ہے؟ جب نہیں بنتا ہے تو تم جو اصول بنا رہے ہو اس اصول کے مطابق تو مجھے تم سے نفرت کرنی چاہیے. یہ جو تم نے معاشرے کے لوگوں کے لیے سوچ بنا لی ہے کہ چونکہ معاشرے کے لوگ جاہل ہیں تو تمہیں ان سے نفرت ہو رہی ہے، امام نے سمجھایا، پھر یہ درست نہیں ہے. جاہلوں کے ساتھ نادانوں کی رہنمائی کرنا اہل علم کا فریضہ ہے. اس رہنمائی کے لیے حلم کی ضرورت ہوتی ہے، برداشت کی ضرورت ہوتی ہے، تحمل کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر حلم کے ساتھ علم ہو تب جا کے وہ علم مفید ہوتا ہے معاشرے کے لیے. ایک واقعہ جناب سیدہ کائنات کی ذات میں ہے، درود پڑھے محمد و آل
محمد.
جناب سیدہ کے پاس ایک دیہاتی عورت آئی، سوال تھا اسے، کوئی شریف موضوع تھا، دین کا کوئی حکم تھا، سمجھ نہیں پائی، اس لیے جناب بی بی کے پاس آئی، آ کے سوال پوچھا. بی بی نے اسے سمجھایا، ایک دفعہ سمجھایا، پوچھا سمجھ آ گئی؟ کہتی ہے نہیں آئی. دوبارہ سمجھایا، اب سمجھ آئی؟ کہتی ہے نہیں سمجھ آئی. تیسری دفعہ سمجھایا، چوتھی دفعہ سمجھایا، پانچویں دفعہ سمجھایا. جب پانچویں دفعہ بی بی نے سمجھایا، ظاہر ہے الگ الگ طریقوں سے سمجھایا، پانچویں دفعہ کے بعد اس خاتون نے کہا، بی بی آپ خود کو مشکل میں نہ ڈالیں، میں بڑی کن ذہن قسم کی عورت ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، آپ نے پانچ دفعہ سمجھایا لیکن مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ اپنے آپ کو زحمت میں نہ ڈالیں، مجھے سمجھ نہیں آنے والی چیز ہے، لگتا ہے کہ میرے فہم سے بالا تر ہے. ایک ماتھے پہ شکن نہیں ہے. کہا نہیں نہیں، یہ کس نے تمہیں کہا کہ تم نہیں سیکھ سکتی ہو؟ کس نے تمہیں کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی؟ میں تمہیں مزید آسان کر کے سمجھاتی ہوں. پھر سمجھایا، روایت میں 17ویں دفعہ جا کے عورت کو بات سمجھ میں آئی ہے، 17ویں دفعہ جا کے. اب ہم طالب علموں کے ساتھ حلم آزما کے چیک کریں، کبھی پوچھیں نظر ایک ہی بات کو 6ویں دفعہ، پھر پتہ چلے گا کہ قبلہ میں علم کے ساتھ حلم کتنا ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. بس یاد رکھیے، جس کو لگتا ہے نا کہ اس کی دانش اس کی عقل وہ سب سے بہتر ہے، باقی سب اس کے مقابلے میں نادان، سب کچھ نہیں آتا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے. یہ جو میں والا عنوان ہے، میں سمجھتا ہوں، میں مجھے سمجھ آئی ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں نے ایسا دیکھا ہے، میرا تجربہ یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے، میرا کہنا یہ ہے، یہ میں کہنے والے لوگ کی خود پسندی میں مبتلا ہے. عقل و دانش اگر ہے اور خود پسندی نہیں ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علم جتنا آ جائے بندے میں عاجزی آنی شروع ہو جاتی ہے. بو علی سینا، ابن سینا، بو علی سینا عجائب میں سے، عقل کے عجائب میں سے، یعنی اس طرح کے افراد کا آنا. آج بھی بو علی سینا کے نظریات دنیا میں رائج ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، مانے جاتے ہیں. بو علی سینا بہت بڑے عالم، یعنی آج میں اور آپ مثال بھی نہیں دے سکتے کہ آج کے دور میں ہم اس کو بو علی سینا کہیں، وہ بہت بڑے انسان تھے. ان کا جملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے اتنا علم حاصل کیا، اس قدر میں نے باتوں کو جانا، اس قدر میں نے معلومات کو حاصل کیا، اتنا میں نے جانا، اتنا میں نے علم حاصل کیا، یہاں تک کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ مجھے کچھ نہیں آتا. میں اتنا جانا، اتنا جانا کہ میں یہ جان گیا کہ مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہے، مجھے کچھ نہیں پتا. اب سمجھیے گا جو سرکار ختم مرتبت نے کہا نا، ربی زدنی علما، کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. مخلوق کے ساتھ جب نسبت آ جائے، یہاں دو نسبتیں ہیں، مخلوق کی نسبت اہل بیت کے علم کی بنیاد اور معیار کیا ہے، مخلوق کی نسبت سے دیکھیں تو پھر امیر المومنین کا جملہ معیار بنتا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، مجھے زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کا پتہ ہے، بلندی تک جانے کے راستوں کے بارے میں علی سے سوال کرو. جب مخلوق کی نسبت دیکھیں تو سلونی سلونی کہنے والے ہیں، لیکن جب خالق کے علم کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ربی زدنی علما کہا کرتے ہیں، کہ پروردگارا ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. لہذا ضروری ہے عزیزان محترم، اپنے کام کے بارے میں معاملہ ہو، اپنے کسی بھی چیز کے بارے میں علم کا عنوان آ جائے، ہنر آ جائے، دانش مندی آ جائے، مہارت آ جائے. اگر ہم میں سے کسی کو یہ لگے کہ میں سب سے اوپر، میرے علاوہ تو کسی کو کچھ نہیں آتا، باقی سارے فارغ ہیں، میں یہ سمجھوں کہ میں مجلس پڑھتا ہوں، میں درس قرآن دیتا ہوں، میرے علاوہ باقی سارے فارغ ہیں، تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ خود پسندی پر مبتلا ہو گیا اور اس خود پسندی سے نکلنا ضروری ہے، ورنہ اعمال اکارت ہو جائیں گے. درود پڑے محمد و آل محمد. ایک اور درجہ، قوت و طاقت کا ناز، انسان کو اپنے زور بازو پہ ناز ہو، اپنے زور بازو پہ ناز ہے، اپنی طاقت و قوت پہ ناز ہے. کسی کمزور کو دیکھتا ہے تو اس پہ اس کا مذاق اڑائے، اس کا تمسخر کرے، یہ دیکھنے میں آتا ہے. آج کل تو یہ عجیب ایک بیماری لگ گئی لوگوں کو، لوگوں کو ہنسانے کے لیے اس طرح کے کلپ بنانے شروع کیے ہیں کہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کسی کمزور پہ کرے، اپنی طاقت کا اظہار کرے. بس جس کو اپنی طاقت و قوت پہ ناز ہے، اسے لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ طاقتور کون ہے. یا جیسے گھروں کے اندر اگر صاحب خانہ کو لگے کہ اس کے پاس طاقت اور قوت ہے، لہٰذا اسی کا ہول چلے، اسی کا حکم چلے، غلط ہو یا صحیح ہو، جو وہ کہے وہی چلے. اس طاقت و قوت کا گھمنڈ جو ہے یہ خود پسندی ہے، بعض اوقات اس کا نقصان بھی ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے آسانی. پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो एक सेहतमंद आदमी, एक जिसको नस्बत के हट्टा कट्टा इंसान ज़रा पावरफुल बैठा हुआ था, तो बाहर से एक कमज़ोर मरियल किस्म का बंदा आया किसी स्टॉप पे, उससे अपना बक्सा भी नहीं उठाया जा रहा था, खींच खोच के वो डब्बे के अंदर तो ले आया, अब उठा के जहाँ पे सामान रखने थे वहाँ रख नहीं पाया अपने बक्से को। ये जो सेहतमंद था इसने इसको ज़रा कहा को खाए पिया करो, को गंदम खाओ ताकि तुम में ताकत आए, ये कह के उसके बक्से को उठा के ऊपर रख दिया। अब इसने बर्थ पे सोना था तो वो जो हैंडल खोल के बर्थ खोला जाते वो हैंडल इससे नहीं खुला, कमज़ोर से बेचारे से, वहाँ भी उसने इसको ताना दिया कभी गंदम खाओ ताकि तुम्हें ताकत आए, इसका वो खोल दिया। तो उसे गुस्सा आया, उसने लगा ये क्यों मेरी जिसामत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो उसने सोचा कि हो सकता है कि ये ताकत तो हो लेकिन बेवकूफ़ हो। तो अब इसने तीसरी हरकत जो की कमज़ोर ने, उसने जाके जो चेन होती है डब्बे के अंदर जिसके खींचने पर वो इमरजेंसी ब्रेक के साथ रुक जाती है ट्रेन, इसने जाके उसको हाथ से पकड़ा और खींचने की एक्टिंग शुरू कर दी जैसे कि ये खींच नहीं पा रहा। जब देखा कि नहीं खींच पा रहा तो वो उठा ताकतवर, अपनी ताकत का घमंड था उसे, उसने जाके इसको हटा के कहा तो गंदम खाया करो ताकत है तुम में, खींची ट्रेन रुकी, अमले ने आके पूछा किसने खींची, इसने खींची, उसको अच्छी खासी झाड़ पिलाई, जुर्माना कर दिया। वो जब गए तो कमज़ोर ने इससे कहा थोड़े चावल खाया करो ताकि तुम्हें भी अकल आ जाए साथ में, तुम्हारी ताकत ने तुम्हें क्या फ़ायदा दिया, तुम्हें को फ़ायदा हुआ। तो ये बाज़ों का ताकत का घमंड जो है इंसान को खुद पसंदी की तरफ लेकर जाता है। अगर खुदा ने ताकत और कुव्वत अता की है तो उस ताकत और कुव्वत का तकाजा ये है कि कमज़ोर की मदद कर, उस ताकत और कुव्वत का तकाजा ये है कि मज़लूम की हिमायती बनो। हज़रत मूसा के पास ज़ोर बाजू था, इसीलिए तो जब उन्होंने देखा कि एक फिरौन का सिपाही, एक फिरौन का अलेकार एक बनी इसराइल के कमज़ोर की पिटाई कर रहा है, तो हज़रत मूसा आगे बढ़े और फिरौनी को रोका वहाँ पे। अगर ताकत और कुव्वत का किसी के पास लगता है कि उसके पास ताकत और कुव्वत है तो उसे देखना चाहिए उसकी ताकत और कुव्वत मज़लूम की हिमायत में इस्तेमाल हो रही है या नहीं, ज़ालिम को रोकने में इस्तेमाल हो रही है या नहीं, नहीं तो फिर तुम्हारी ताकत और कुव्वत किसी फ़ायदे की नहीं है। उस ताकत और कुव्वत का क्या फ़ायदा जो कमज़ोरों को दिखाने के लिए रखा हुआ है, जो घर में बेगम और बच्चों को डराने के लिए इस्तेमाल होती है, वो ताकत किसी मज़लूम की हिमायत में इस्तेमाल नहीं हो रही। ज़ोर बाजू अगर है तो फिर उसे हक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न उमेर कल्बी, अब्दुल्ला इब्न उमेर कल्बी, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बेहतरीन जिसामत के हामिल एक जवान थे जिनके बाजू बहुत ताकत के साथ, जिनको देख के जिनको लुत्फ आए देख के। तो जिस वक्त आशूर की जंग का आगाज हुआ, जो पहली जो लड़ाई है आशूर के दिन की, पहले लड़ाई नहीं मालूम मुझे इससे पहले आपने सुना हो या ना सुना हो, पहले लड़ाई के लिए उमर साद का गुलाम और इबन ज़ियाद का गुलाम, ये दो गुलाम आए बाहर, इन्होंने आके मुबारिस तलब किया, हल में मुबारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा कि भेजें अपने लश्कर में से किसी को। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बूढ़े असहाब में से एक दो खड़े हो गए, हम जाते हैं। इमाम ने कहा नहीं आप नहीं। तो देखा तो ये अब्दुल्लाह इब्न उमेर खड़े हो गए। जब ये खड़े हुए तो मैंने मक्तल में ये जुमला पढ़ा है, इमाम ने इनकी इस तरफ नज़र की तो देखा ये एक बेहतरीन सेहत के साथ एक मजबूत जिस्म का हामिल जवान है। उठा उसने कहा मौला इजाज़त दे मैं जाता हूँ। फिर इमाम ने इजाज़त दी ये गया। ताकत और कुव्वत जो अब्दुल्लाह इब्न उमेर कल्बी के पास है उसको राय हुसैन में इस्तेमाल किया है, उसको मजलूम की हिमायत में इस्तेमाल किया है। आप गए, ये जवान गया लड़ाई की, इस लड़ाई में इनकी उंगलियां शहीद हुई, उंगलियां कट गई, लेकिन दोनों को वासिल जहन्नम कर दिया, वासिल जहन्नम करके पलट के आए। तो याद रखें अगर ताकत और कुव्वत पे नाज है, देखें किस लिए नाज है, इसलिए नाज है कि इस ताकत को हक के लिए इस्तेमाल किया है, इसलिए नाज है कि इस ताकत की वजह से किसी मजलूम की हिमायत कर पाया हूं, اس لیے ناز ہے کہ اس طاقت کی وجہ سے کسی ظالم کا ہاتھ روکا ہے, یہ ناز چلے گا, درست ہے. لیکن اگر یہ ناز اور طاقت پہ گھمنڈ اس لیے ہے کہ کمزوروں کے اوپر حکومت کریں گے, ہمارے ملک کا قانون اسی طرح کا ہے نا, قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی اسی طرح کے, تو غریب سامنے ہو تو اس وقت وہ قانون کے رٹ اس کے اوپر لگائیں گے کہ وہ لگے گا کہ ان سے بہتر تو قانون کا کوئی پاسدار نہیں ہے, ان سے بستر تو قانون کا رکھوالا کوئی نہیں. لیکن یہی لوگ جب کسی ایسے کے سامنے کھڑے ہوں تو وہاں پھر ان کا بس نہیں چلے گا, وہاں جی حضوری کرنے لگیں گے. بس طاقت اور قوت وہ ہے جو مظلوم کی حمایت میں کام آئے, جو ظلم کو روکنے میں کام آئے. اگر طاقت و قوت اس میدان میں کام نہیں آ رہی, کمزوروں کے اوپر دکھانے کے لیے کام آ رہی ہے, تو یہ طاقت و قوت کی خود پسندی ہے جس نے تمہیں اپنے وجود کو بت بنا کے تمہارے اندر اس بت کو کھڑا کر کے تمہاری خواہشات اسی کی طرف تمہاری رغبت دلا رہی ہیں. اس سے گریز کرنے کی ضرورت ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور عنوان جس پہ انسان خود پسند بن جاتا ہے وہ ہے نسب, نسب کی خود پسندی. اپنے حسب و نسب کے بارے میں, ہم فلاں خاندان کے چشم و چراغ ہیں, ہم فلاں قوم سے تعلق رکھتے ہیں, ہم فلاں ذات والے ہیں, ہم فلاں سلسلے نسب والے ہیں, ہمارا شجر نسب فلاں ہے. اپنے شجر نسب پہ, حسب پہ, نسب پہ ناز کرنے والے, فخر کرنے والے خود پسند ہیں, نسب کی خود پسندی میں مبتلا ہیں. کیونکہ امیر المومنین نے ایک شعر میں فرمایا, درود پڑھے محمد و آل محمد, بڑا خوبصورت یہ شعر ہے, بہت مشہور ہے امیر المومنین کے. یہ چھ مصرے ہیں عربی زبان میں, لیکن ان مصروں کے اندر مولا نے ایک ایسا معارف کا نقطہ بیان کر دیا ہے, سمجھ آ جائے انسان واقعی اس ذات اور نسب اور ان چیزوں سے نکل آئے. مولا فرماتے ہیں, کن ابن من شئت واکتسب ادبن, کن ابن من شئت, جس کے چاہو بیٹے بنو. تم کس کے بیٹے ہو, ہو تمہارا باپ جو بھی ہے معاشرے کا, چھوٹا کوئی پیشے کرنے والا ہے, کوئی چھوٹا سا کام کرنے والا ہے, کوئی بہت بڑے لینڈ لارڈ کے بیٹے نہیں ہو, تم کسی بہت امیر کبیر کے فرزند نہیں ہو, تم کسی بہت بڑے جائیداد والے کے بیٹے نہیں ہو, تم کسی بہت بڑے پگڑی والے کے بیٹے نہیں ہو, نہ ہو, جس کے ہو بیٹے ہو, اکتسب ادبن, ادب سیکھ لو. کیا کرو, ادب سیکھو. اگلا جملہ کیا ہے, یغنی کا محمود ہو ان نصب, یہ ادب تمہیں نصب کی تعریف سے مبرہ کر دے گا, بے نیاز کر دے گا تمہیں. ادب کی وجہ سے تمہیں نصب کی احتیاج نہیں ہوگی, تمہارا ادب ایسا ہوگا کہ لوگ تمہارے نسب کو نہیں دیکھیں گے. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, اللہ اکبر, اس دور میں 61 ہجری میں عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا, عرب کے دو بڑے قبیلوں میں سے ایک بڑے قبیلے کا سردار سعد ابن ابی وقاص, اس کا بیٹا عمر سعد, اس دور میں اس سے زیادہ بڑے نسب والا کوئی نہیں تھا. اس دور کے لوگ عمر بن سعد کو اتنے بڑے اس عنوان سے جانتے تھے. جون بن ہووی, جون بن ہووی ایک حبشی غلام, ایک حبشی غلام جو ابو ذر کا غلام تھا, پھر مولا علی کی غلامی میں رہا, پھر امام حسن کے ساتھ رہا, پھر امام حسین کے ساتھ رہا, کربلا میں ہے, حبشی غلام ہے, پسینے سے بدبو آتی ہے. 61 ہجری کے تناظر میں دیکھیں تو وہ اتنے بڑے قبیلے کے بیٹا, کے سردار کا بیٹا, یہ ایک غلام. آج بتائیں کہاں گئے وہ نسب اور شرف, اس نسب اور وہ نسب اور شرف اور حسب عمر سعد کو بچا نہیں سکا, لیکن جون کے ادب نے اس کو شہداء کربلا میں شامل کروا دیا. آج جہاں جون کا خون گرا ہے وہاں ہم اپنی پیشانی رکھنے کو سعادت سمجھتے ہیں. یہ ادب نے دیا ہے, یہ اطاعت امام نے دیا ہے. لہذا اگر کسی کو اپنے نسب پہ فخر ہے تو یاد رکھیں, اسلام نے تو یہ نسب اور حسب کو توڑ کے رکھ دیا ہے, اسلام نے تو قومیت کو توڑ دیا ہے آ کے. امام زمان نے بھی آ کے قومیت کے بتوں کو توڑنا ہے جنہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں جناب برادری اور برادری سے باہر کا کچھ نہیں سوچنا، یہ سوچ اسلامی نہیں ہے، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے. اسلام نے برادریوں کے اندر قید نہیں کیا ہوا مسلمانوں کو، دائرہ اسلام وسیع ہے. قومیت حتیٰ وطن جو ہے، اسلام کا کوئی وطن نہیں ہے، اسلام پوری دنیا کے لیے، اسلام پوری کائنات کے لیے. لہٰذا جو نسب پہ پھنس جاتے ہیں، ہمارا تو نسب، خدا نہ خواستہ اگر سادات میں سے کسی کو اس بات پہ ہو، نہیں ہم تو سادات ہیں، ہم جو مرضی کر لیں ہم سادات ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، درست نہیں ہے. چوتھے امام کی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود پڑھیں محمد و آل محمد. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں جنت اللہ کے اطاعت گزاروں کے لیے ہے چاہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. جنت اللہ کے اطاعت گزاروں کے لیے ہے چاہے حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. پھر فرمایا جہنم اللہ کے نافرمانوں کے لیے ہے چاہے قریش کا سید ہی کیوں نہ ہو. جہنم اللہ کے اللہ کا نافرمان ہے تو قرآن کا صریح وعدہ ہے، نوح کا بیٹا پیغمبر زادہ ہونے کی وجہ سے بچا نہیں ہے، جب تک کہ وہ نوح کی اطاعت میں نہ آتا، جب تک کہ وہ شامل نہ ہوتا. امام سجاد کی ایک اور حدیث اسی موضوع پر ہے، امام نے فرمایا کہ ہمارا جو معاملہ ہے، جو پیغمبر کے ساتھ جن کی نسبت بنتی ہے ان کے بارے میں کہا، ہم اور ہمارے بعد آنے والے جن کی نسبت پیغمبر کے ساتھ ہوگی ان کی نیکیوں کا دگنا اجر ملتا ہے، اگر یہ کوئی نیکی کریں گے تو اس کے دو اجر ملتے ہیں. عام لوگوں کو ایک اجر ملے گا نیکی کا، ہمارے نسب والوں کو دو اجر ملیں گے. کیوں؟ ایک اجر نیکی کا، دوسرا کیوں کہ اس نے پیغمبر کے ساتھ اپنی نسبت کا خیال رکھا ہے، نیکی انجام دی، نیک کام کیا، تو پیغمبر کے ساتھ نسبت کی وجہ سے اس کو دو اجر دیے جائیں گے. پھر امام فرماتے ہیں ہمارے اس سلسلے میں ہم سے مربوط جو غلطی کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو دو سزائیں دی جائیں گی، ایک تو گناہ کی سزا اور دوسرا پیغمبر کے ساتھ نسبت کا حیا نہ کرنے کی سزا. ڈبل ہے، نیکی کا اجر دگنا ہے اور گناہ کی سزا بھی دگنی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس یاد رکھیں حسب و نسب کے چکر میں نہ پڑیں. اسی جو امیر المومنین نے اس شعر کے اندر آخری مصرع میں جو بات کہی وہ بہت خوبصورت ہے. مولا کہتے ہیں تمہاری شان اس سے نہیں بنتی کہ تمہیں دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے یا یہ فلاں خاندان کا پوتا ہے. مولا کہتے ہیں اس سے تمہاری شان نہیں بنتی، تمہاری شان بنے گی تمہارے اپنے کمال سے کہ تم خود کیا ہو، تمہارے اپنے پاس کیا ہے. یہ عموماً جو معاشرے میں دیکھتے ہیں جو پولیس والوں کو یا ان کو ڈرانے کے لیے فوراً جو جملہ استعمال کیا جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے میرا باپ کون ہے؟ یار تمہارا باپ جو بھی ہے تم اپنا بتاؤ نا کہ تم کیا ہو، تمہارے پاس کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے، تم کہاں تک پہنچے ہو. لہذا یاد رکھیں حسب اور نسب پر اترانا بھی خود پسندی میں سے ہے کہ انسان اپنی قوم پہ، اپنی ذات پہ، اپنے نسب پہ فخر کرتا رہے، یہ خود پسندی ہے اور اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بعض کو کثرت پہ فخر ہوتا ہے، دولت کی کثرت پہ فخر، یا نہ جو خود پسندی میں مبتلا ہونے کے اگلے درجے میں اگر بات کریں، بعض کو دولت کی کثرت پہ، بعض کو تعداد کی کثرت پہ. ان کو چھوڑو ہماری بات کرو، ہمارے ہاں اتنے ملازم کام کرتے ہیں، ان کے ہاں تو جھاڑو بھی خود لگاتے ہیں وہ. بعض اوقات یہ اس طرح کے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، اپنی دولت کے اوپر کثرت پہ فخر. کسی نے ہارون بہلول نے ہارون رشید سے کہا نا اس دولت پہ اتنا کیوں اتراتے ہو؟ ہارون رشید نے کہا بہلول بتاؤ نا کیوں نہ اتراؤں، کتنی ہے، جہاں تک چل کے ختم نہ ہو اتنی تو میری سلطنت ہے. بہلول نے کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تم کسی صحرا میں ہو, تم اگر کسی صحرا میں پھنس گئے اور وہاں تمہیں پانی دستیاب نہ ہوا, یہاں تک کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے تمہارا آخری وقت آ گیا کہ آپ پانی کا ایک قطرہ نہ ملے تو مرنے والے ہو, اس وقت اگر کوئی پانی کا ایک کوزہ بھر بھر کے تمہارے سامنے آئے اور تم سے پوچھے ہاں جی کیسے ہو, ہاں جی پانی چاہیے, ہاں مفت میں نہیں دوں گا, بتاؤ پانی کے بدلے کیا دو گے, بتاؤ ہارون پانی کے بدلے کیا دو گے, اس نے کہا میری جان پہ بنی میں اس کو کہوں گا میری آدھی سلطنت لے لو. بہلول نے کہا اگر وہ آدھی پہ راضی نہ ہو, ہارون کہتے ہیں میری تو جان نکلنی, میں اس کہوں گا پوری سلطنت لے لو. تو پھر بہلول نے کہا اب تمہیں اندازہ ہوا تمہاری پوری سلطنت کی قیمت ایک گھونٹ پانی ہے, ایک گھونٹ پانی تمہاری پوری دولت کی قیمت ہے. یہ اگر دولت کی کثرت پہ انسان خود پسندی میں مبتلا ہو جائے, اللہ اکبر, کوئی ایسا چھوٹا موٹا مرض لگ گیا, شناخت ہی نہیں ہو پا رہی, مال بڑے دھرے کا دھرا رہ گیا, دولت پڑی کی پڑی رہ گئی اور انسان کے کسی کام نہ آ سکے جس دولت کے اوپر اترا رہا تھا. ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی مثالیں موجود ہیں. اس وقت پاکستان کے اشرافیہ کے جو 10 بڑے امیر لوگ ہیں ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا تحقیق کر کے دیکھیں, وہ دولت ان کے کسی کام کی نہیں ہے, حتیٰ کہ کھانا نہیں کھا سکتے اس میں سے, کہاں کہ اس میں سے کچھ کر سکیں. لہذا دولت کی کثرت یا تعداد کی کثرت پہ, عدد کی کثرت پہ مبتلا ہونے سے انسان کا سر نیچے ہوتا ہے. جنگ حنین میں کیا ہوا, سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حنین کی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی, مسلمان گر گئے تھے. ہوا کیا, بعض مسلمانوں نے جنگ پر جاتے ہوئے اپنے دلوں میں سوچا آج تو ہمیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا, ہم تو 10,000 کا لشکر ہیں. تعداد پہ وہ فخر کرنے لگے, تعداد پہ وہ خود پسندی اور عجب کا شکار ہوئے. نتیجہ کیا نکلا, وضاقت الارض, کہا زمین اپنے وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی. حنین میں جو حشر ہو گیا, اگر امیر المومنین اس وقت ثابت قدمی نہ دکھاتے تو اکھاڑ دیا تھا اسلام کا پرچم. تو پس یاد رکھیں کثرت تعداد یا کثرت دولت کے بارے میں خود پسندی میں مبتلا ہونا, واقعی جو پیغمبر کے حدیث ہے نا, یہ عقل مند لوگ کبھی بھی خود پسند نہیں ہوتے, جو صاحب عقل ہے اسے خود پسندی نہیں ہوتی, اسے معلوم ہے کہ یہ میرا نہیں ہے, میں اگر کسی صلاحیت کی وجہ سے کچھ حاصل کر پا رہا ہوں تو یہ صلاحیت پروردگار کی عطا کردہ ہے. اگر انسان کو اپنے جسم, جس جسم کے حرکت کرنے کی وجہ سے, جس جسم کی وجہ سے حرکت کر کے جا کے اس کو استعمال کر کے کچھ نہ کچھ حاصل کر رہا ہے, ہزاروں سینکڑوں رگیں ہیں ہمارے جسم میں, ایک رگ اپنی جگہ چھوڑ دے انسان ہلنے کے قابل نہیں رہتا ہے. لہذا عجب خود پسندی ایک ایسا مرض ہے کہ جس سے پروردگار نے نکلنے کی تاکید کی ہوئی ہے. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس ایک آخری نقطہ عرض کر کے آج کی زحمت آپ کے تمام کروں, مزید زحمت نہیں دوں گا. بعض لوگوں کو یہ بھی معاشرے کا مبتلا بے مسئلہ ہے. میں نے کل کے مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ دائرہ بڑھتا جائے گا, آپ دیکھیں گے سب اس کے اندر آتے جائیں گے. جیسے جب کل میں نے شروع کیا تو میں نے عرض کیا تھا ہم میں سے بہت سو کو لگ رہا ہے کہ نہیں نہیں شکر ہے ہم خود پسندی میں نہیں آئے. آج جب میں بیان کر رہا ہوں تو شاید ہم میں سے سب لوگ کے ذہن میں ہوگا ہم میں سے خیر کون ہے جو اس سے باہر ہے, سب اس کے اندر آ رہے ہیں. آخری نقطہ عرض کر کے اس کو سمیٹتے ہیں بات کو. کچھ لوگوں کو اپنے مشورے کے بارے میں خود پسندی ہوتی ہے, ان سے مشورہ, اپنا مشورہ دیا, اب انہیں لگتا ہے کہ میرا مشورہ حرف آخر ہے, مجھ سے پوچھا ہے اب میں نے جو مشورہ دیا تو یہ حرف آخر ہے, جو میں نے کہا ویسا کرو. ممکن ہے کہ وہ آپ کے مشورے پہ عمل نہ کرنا چاہے, ممکن ہے کہ آپ سے زیادہ, ہم سے زیادہ کوئی اس بڑا عقل مند, ہم سے زیادہ کسی تجربہ کار نے دوسرا مشورہ دیا ہو اور اس کی عقل یہ رہنمائی کرتی ہو کہ اس مشورے پر عمل کرو. یاد رکھیں ہم میں سے کوئی بھی اگر اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور اگلا بندہ ہماری رائے قبول نہیں کرتا, نہ کرنے پہ اگر ہمارے دل میں یہ خیال آئے میرے مشورے پہ عمل نہیں کیا, اس کا مطلب کہ اپنے مشورے کے بارے میں خود پسندی میں مبتلا ہے، مشورے کی خود پسندی، اپنے تجربے کی خود پسندی، اپنے مشاہدے کی خود پسندی. کچھ ہوتا ہے مارکیٹوں کے اندر بھی، دفتروں کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی، ہمارے شعبے میں بھی ہوتا ہے. کسی طالب علم کو ایسا لگے کہ اس سے زیادہ علم تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں، سب فارغ ہیں. کسی کے بارے میں بھی اس سے پوچھیں فلاں عالم کی گفتگو سنی ہے، اگر تو اس نے سنی ہو تو اچھا ہے کہ سنی ہو تو بتائے. تو بعض تو طالب علم ایسے بھی ہوتے ہیں سنی کسی کی نہیں ہے لیکن کسی کے بارے میں بھی رائے پوچھیں تو رائے صحیح نہیں، رائے فارغ ہے، کسی کام کی نہیں. تو بنیاد کیا ہے؟ خود پسندی میں مبتلا ہے. اس خود پسندی کے بت سے نکلنا ضروری ہے. درود پڑے محمد و آل محمد. بس کوشش کریں گے کہ کل کی مجلس میں اس موضوع کو مکمل کر کے تکبر کے عنوان سے بھی چند گزارشات، خواہش ہے کہ ہم اسی خمسے میں عرض کریں. تو کل انشاءاللہ اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس عزان محترم، تاریخ میں، آزاداری کی تاریخ میں، مجلس امام حسین کی تاریخ میں بھی بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں. واقعی جو خلوص کے ساتھ امام حسین سے محبت کرنے والے لوگ، وہ طرح طرح کی قربانی، حسین ابن علی کی مجلس کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. آیت اللہ شمس الدین ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک گھر ایسا تھا کہ جو امام حسین کی مجلس کرواتے تھے سالانہ، یا غالباً اشرہ کرواتے تھے یا مجالس کرواتے تھے، ان کی روٹین تھی. اب ایک وقت ایسا آیا ان کا کہ مجالس کے دن قریب آئے، ان کے پاس مجلس برپا کرنے کے لیے گنجائش نہیں تھی. تو میاں بیوی تھے اور ان کا ایک جوان بیٹا تھا. اب گنجائش نہیں ہے تو دونوں میاں بیوی نے بیٹھ کے سوچا کیا کریں. بیوی سے پوچھا کوئی زیور وغیرہ ہیں؟ کہا وہ پچھلے سال بیچ کے ہم نے مجالس کی تھی، اس دفعہ کچھ بھی نہیں. سوچا کیا فرش احسان ابھی چھائیں؟ کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ فرش احسان ابھی چھائیں، کیا کریں. تو شوہر نے کہا ایک مشورہ ہے، ایک رائے ہے، لیکن میں ڈر رہا ہوں کہ تمہیں یہ رائے بتاؤں یا نہ بتاؤں کیونکہ تم ماں ہو. کہا بتائیں کیا ہے. امام حسین کی مجلس کے لیے تمہیں تیار ہوں قربانی دینے کے لیے. کہا ایک حل ہے، اگر ہم اپنے بیٹے کو غلام بنا کر بیچ دیں، اپنے جوان بیٹے کو غلام بنا کے بیچیں، اس سے جو پیسے آئیں اس سے ہم مجلس کروائیں. اس خاتون نے ایک ہی جملہ کہا، کہا میں اپنے بیٹے کو علی اکبر کے لیے قربان کروں، آپ میرے بیٹے کو لے جائیں. اب اس زمانے میں اندازہ کریں، باپ کو اندازہ ہوتا ہے بیٹوں کے معاملے میں. اب ان کا بیٹا، غلاموں کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ ان کے سر منڈوائے جاتے تھے. بیٹے سے مشورہ کیا تو بیٹے نے بھی اپنے آپ کو فوراً پیش کر دیا کہ وہ آپ مجھے بیچیں اور آپ مجلس کروائیں. بیٹے کے سر کے بال منڈوا دیے، بال مونڈ کے بیٹے کو لے کے اس جگہ جا کے کھڑا ہو گیا جہاں پہ غلام فروخت کیے جاتے ہیں. اپنے بیٹے کی ایک قیمت لگا لی، وہی قیمت لگائی کہ وہ مجالس کروا سکے. کوئی خریدار بھی اس کے بیٹے کو نہیں خرید رہا تھا، مقامی جو بھی خریدار تھا وہ اس کے بیٹے کو نہیں خرید رہا تھا. کافی دیر گزری کوئی نہیں آیا، مایوس بھی ہونے لگا. تو اتنے میں دیکھا کہ اس علاقے کے باہر سے کوئی سوار آیا، چہرے پہ نقاب کیے ہوئے، اس کے پاس آ کے کہا بیچ رہے ہو اس غلام کو؟ اس نے کہا جی بیچنے کے لیے کھڑا ہوں. پوچھا کتنی قیمت کہی؟ اس نے قیمت بتائی تو اس آنے والے نے کہا یہ قیمت کم ہے اس کی، میں تمہیں اس سے دگنی دیتا ہوں، یہ غلام میں خریدتا ہوں. جو قیمت اس نے بتائی تھی اس سے دگنی قیمت آنے والے نے دے کے اس سے غلام اس کے جبیٹے کو خریدا، اپنے گھوڑے پر بٹھا کے نکل گیا. جب یہ علاقے سے باہر نکلا گھڑ سوار، تو وہ بیٹا جو ہے وہ مڑ مڑ کے علاقے کو دیکھ رہا تھا، مڑ مڑ کے. سوار نے کہا کیا دیکھ رہے ہو؟ اب ظاہر ہے کہ یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ باپ نے بیچا ہے، یہ نہیں بتا سکتا کہ وہ میرا باپ تھا جس نے بیچا ہے. تو جوان نے کہا وہ جو میرا پچھلا آقا تھا وہ جو میرا پچھلا آقا تھا وہ بڑا رحم دل تھا, اس نے میرا بڑا خیال رکھا ہے, اب اس کی جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی, اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں. سوار نے کہا ایسا نہیں ہے, وہ تمہارا باپ ہے, باپ اور جوان بیٹے کی جدائی کیسی ہوتی ہے یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے. کہا گھوڑے سے اتر جاؤ. جوان اترا. کہا واپس اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ. اس نے کہا نہیں نہیں, میں اس لیے آپ سے نہیں کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے واپس بھیج دیں, میں بس اس لیے مجھے یاد آئی تھی اس لیے میں رویا ہوں. میرے باپ اس بات کو پسند نہیں کریں گے کہ انہوں نے بیچا ہے اور میں بھاگ کے واپس چلا جاؤں. نقاب ہٹایا اور کہا میں حسین ابن علی ہوں, میری مجلس کے لیے تمہارے باپ نے فروخت کیا ہے, جاؤ اور جا کر اپنے باپ سے کہو حسین نے مجھے آزاد کر دیا ہے اور یہ مجھے کہا ہے کہ اپنے باپ سے کہنا حسین سے بہتر کون جاتا ہے جانتا ہے بیٹے کی جدائی کیا ہوتی ہے. اجرکم اللہ. واقعی جوان بیٹے کا جانا, شہید متحری ایک شعر کہتے ہیں کہ جس وقت علی اکبر میدان کی طرف جانے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک شعر کہا عربی زبان کا, ترجمہ عرض کروں, جملہ یہ ہے, امام حسین علیہ السلام نے کہا بدن سے روح نکلنے کا سنا تھا لیکن آج اگر دیکھوں تو میری آنکھوں کے سامنے میری جان نکل کے جا رہی ہے. کہا یہ اکبر نہیں جا رہا میدان میں, یہ حسین کی جان نکل کے جا رہی ہے. اللہ اکبر. بس علی اکبر کا جانا بڑا گرا گزرتا ہے امام حسین, بڑا گرا گزرتا ہے. عزادارو علی اکبر گئے میدان میں, لڑتے رہے لڑتے رہے. شیر خدا کا پوتا ہے, ایسی جہاد ایسا جنگ ایسی جنگ کی ہے کہ جنگ کی بہت سو کو واصل جہنم کر کے واپس اپنے بابا کے پاس آئے ہیں. یہاں نکن صاحب کا ایک جملہ کہوں, یہ علی اکبر کیوں واپس آئے؟ آپ نے سنا ہے نا آکے کا بابا ایک گھونٹ پانی کا مل جائے. نکن صاحب کہتے ہیں کہ نہیں, اصل میں علی اکبر کو اپنے بابا سے عشق تھا, جتنا حسین بیٹے سے محبت کرتے تھے بیٹے کو بھی باپ سے محبت زیادہ تھی. لڑتے لڑتے علی اکبر کے دل میں خیال یہی آیا ایک دفعہ پھر جا کے باپ کی صورت دیکھ کے آ جاؤں, جانے سے پہلے آخری دفعہ حسین کے چہرے کا دیدار کروں. آئے واپس کا بابا, اس لوہے نے جو پہنا ہوا ہے اس نے میرے جگر کی گرمی بڑھا دی. بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جوان بیٹے نے آ کے باپ سے کچھ مانگ لیا, بوڑھے باپ کے دل میں خلش رہ جاتی ہے کہ بیٹے نے کچھ مانگا میں نہیں دے سکا. ہائے حسین کی غربت, ہائے میرے مولا کی غربت. ارے بیٹے نے فقط ایک گھونٹ پانی کا سوال کیا ہے جوانا نے جنت کے سردار سے, لیکن اتنا غریب ہو گیا ہے زہرا کا لال, ایک گھونٹ پانی نہیں ہے. کہا علی اکبر میدان میں جاؤ, میرے نانا تمہارے لیے حوض کوثر کا جام لے کر انتظار میں کھڑے ہیں. عزادارو علی اکبر آئے, جنگ لڑتے رہے یہاں تک کہ جب برچھی لگی سینے میں, جس وقت تیر گردن میں لگتا ہے اکبر میں اپنے گھوڑے کی زین سے زمین پر آنے لگتے ہیں, مڑ کے آواز دیتے ہیں یا ابتا علیک منی السلام. عزادار ایک جملہ سنتے ہو, بس دو جملے اور کہوں گا. ہر شہید کا جو سلام ہے اس میں اور علی اکبر کے سلام میں فرق ہے. ہر شہید کے سلام میں السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا مولا, السلام علیک یا اما, لیکن علی اکبر کے سلام میں پہلے بابا کہا ہے یا ابتا علیک منی سلام. عربی زبان میں جانتے ہیں یہ سلام کون سا ہے؟ عربی زبان میں, یہ بھی نکن صاحب کا جملہ ہے, عربی زبان میں اگر کسی نے دور سے سلام کرنا ہو اور یہ سلام کرنے والا سامنے والے کو یہ بھی کہنا چاہتا ہو کہ دور سے میرا سلام لے لے, آنے کی ضرورت نہ ہو, اس وقت یہ جملہ استعمال کرتا ہے. اللہ اکبر. جوان بیٹے کو بوڑھے باپ کے بڑھاپے کا بڑا خیال تھا, حسین کی قوت کا بڑا خیال ہے علی اکبر کو. گرتے وقت کہا یا ابتا علیکہ منی السلام، او میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے، آنے کی زحمت نہ کیجئے گا، اجرکم اللہ. آئے میرے مولا حسین علی اکبر کے جنازے پہ، سرحانے پہنچے، نہیں معلوم روایات میں مقتل میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ علی اکبر کے سرحانے آنے کے بعد مولا حسین کے گریے کی آواز اس قدر بلند تھی، یزیدی لشکر نے حسین کے رونے کو اپنے کانوں سے سنا. مولا فریاد کر کے کہہ رہے تھے، اکبر تیرے بعد حسین کی دنیا تاریک ہو گئی، اکبر میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اجرکم اللہ. میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، یہاں بھی کہہ دوں، ہمارے بہت بڑے شاعر جنہوں نے امام حسین کے بہت زیادہ مرثیے اور نوحے لکھے، جناب ریحان اعظمی صاحب. ریحان اعظمی کا جوان سال بیٹا اس دنیا سے گزر گیا، ریحان اعظمی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا. اپنی ایک نجی محفل میں، ایک مجلس میں ریحان اعظمی کو بلایا، بلا کر کچھ نوحہ پڑھنے کے لیے کہا. ریحان اعظمی نے اوپر بیٹھ کے کہا، آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے سینکڑوں دفعہ اپنے مرثیوں میں نوحوں میں لکھا کہ جب علی اکبر اس دنیا سے جانے لگے مولا حسین کی آنکھوں کی بینائی گئی. ریحان اعظمی کہتا ہے، لیکن حقیقت کا ادراک مجھے اس وقت ہوا جب میرا اپنا بیٹا اس دنیا سے گیا. کہتے ہیں میری نظریں اتنی کمزور ہو گئی، مجھ سے کتابیں نہیں پڑھی جاتی اب. کہتے اب مجھے مولا حسین کا جملہ سمجھ میں آتا ہے، اکبر تیرے بعد دنیا تاریک ہو گئی میرے لیے. بس آخری جملہ عرض کروں، حسین کا حشر، مولا حسین کا جو حال تھا علی اکبر کے جنازے پر، مولا حسین کی حالت جو علی اکبر کے جنازے پہ ہوئی، بس مقتل لحوف کا جملہ ہے. مقتل لحوف ہمارے مقاتل میں سب سے مستند ترین مقتل ہے. رہبر معظم تمام مراجع مقتل لحوف کے بارے میں کہتے ہیں سب سے مستند مقتل مقتل لحوف ہے. اب آپ کو مقتل لحوف کا آخری جملہ سنا کر علی اکبر کا پرسہ پیش کریں مولا حسین کو. چھٹے امام فرماتے ہیں، جب علی اکبر کے مصائب سنائے جائیں ایسے رونا کہ جیسے بوڑھی ماں جوان. بس سنیے گا آخری جملہ، حسین کی حالت اکبر کے جنازے پہ نہ جانے کیا ہو گئی تھی کہ خیمے سے زینب کبریٰ نے جب منظر دیکھا، دیکھا کہیں حسین کی روح پرواز نہ کر جائے، خیمے سے دوڑتی ہوئی باہر آ گئی. علی اکبر کے جنازے پہ زینب نے خود کو گرا، مولا نے جب بی بی کو باہر دیکھا حسین کو اکبر کا جنازہ بھول گیا. حسین نے کہا زینب میری زندگی میں خیمے سے باہر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من انصاره وآوانه والمستشهدين بين يدي ماتم حسين.